أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما قديرا. صدق الله العلي العظيم. موضوع گفتگو سنن الہی در قرآن کریم. موضوع کا اجمالی خاکہ گزشتہ شب بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے مختصراً کہ خداون تبارک و تعالی نے جس طرح نظام ہستی کو خلق کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں، اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، انہی اصولوں اور ضابطوں پر یہ نظام ہستی چل رہا ہے. ان قوانین کو سنت الہی کہتے ہیں، لیکن یہ سنن تکوینی خدا ہیں جن کے ذریعے سے نظام کائنات چل رہا ہے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین مقرر کیے ہیں. ان قوانین اور ضابطوں اور اصولوں کے اوپر انسانی حیات چلے گی. ان اصولوں کا نام سنت الہی یا سنن الہی ہے. سنن، سنن، سنت کی جمع ہے، پلورل صیغہ ہے سنت کا، سنن. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ قوانین اور یہ قاعدے اور یہ ضابطے جو حیات بشری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور انہی کے اوپر حیات بشری کا نظام چل رہا ہے. یہ ضابطے دو طرح کے ہیں، دونوں قسمیں قوانین الہی یا سنت الہی کا حصہ ہیں. وہ یہ کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن پر عمل کر کے انسانی حیات سعادت تک و نجات تک پہنچتی ہے، اور کچھ راستے اور قوانین ایسے ہیں جن پر عمل کر کے حیات انسانی ہلاکت کی طرف جاتی ہے، سعادت و ہلاکت یا شقاوت و بدبختی، جنت و جہنم یا عروج و زوال، عزت و ذلت، ناکامی اور کامیابی، یہ سب قوانین الہی کے تابع ہیں. ان سب کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، اصول و دستور مقرر کیے ہیں اور انہیں ضابطۂ حیات بشری قرار دیا ہے، اور انہیں اپنی آسمانی کتابوں میں انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے، تاکہ انسان ان الہی اصولوں سے آشنا ہوں اور اس طرح سے زندگی بسر کریں جس طرح الہی اصول کا تقاضا ہے. یہ نہ ہو کہ انسانوں کی آرزو نجات ہو لیکن راہیں ہلاکت کی ہوں، یا انسانی آرزو عزت ہو اور راہ ذلت اور غلامی کی ہو، کہ اس صورت میں انجام وہی ہوگا جو انسان جن ضابطوں پر یا جن اصولوں پر چل رہا ہے، نہ جس کی آرزو کر رہا ہے. آرزویں انسان کی عملی نہیں ہوتیں جب تک الہی اصولوں کے مطابق انسان عمل نہ کرے. یہ اصول مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں جنہیں سنت اللہ کہا گیا ہے. متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں سنت الہی کے تعارف کے لیے، جن میں سے سورہ مبارکہ فاطر میں چند آیات ہیں جنہیں سرنامہ سخن قرار دیا ہے آپ کے سامنے. آخری چند آیات سورہ مبارکہ فاطر کی 40-41 نمبر سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں. آخری پیراگراف تقریباً قرآن سورہ فاطر کا, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تنتزولا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکا ہوا ہے. زمین و آسمان اللہ کے قانون کے مطابق رکے ہوئے ہیں, انہیں نابود نہیں ہونا جب تک خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون و ضابطہ زمین و آسمان میں جاری ہے, لاگو ہے, زمین و آسمان قائم رہیں گے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ, اور اگر اللہ نے ان کو زائل کر دیا یا زوال کا قانون عملی ہوا, پھر انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, کہ یہ حصہ جیسے اشارہ کیا تھا اس بات سے تعلق رکھتا ہے جس کو پہلے کہا تھا کائنات شناسی یا جہان بینی سے تعلق رکھتا ہے, کہ اس وقت ہماری بات جہان بینی میں نہیں ہے, ورنہ ان قوانین و سنن الہی سے بات کی جاتی جو کائنات کے چلانے کے لیے یا کائنات کے نظام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اس کے بعد انسانی حیات کے قوانین کی طرف اشارہ ہے یا ان سنتوں کی طرف اشارہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَحَدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. خوب کچھ لوگ ہیں جو قسم کھا کے یہ کہتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آ جائے, کوئی رہبر آ جائے, کوئی پیشوا آ جائے, رہنمائی کرنے والا اگر آ جائے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہدایت یافتہ ترین امتوں میں سے ایک ہم ہوں گے. جس طرح بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر امام خمینی پاکستان میں ہوتے تو ہم بھی ایک بہترین انقلابی امت ہوتے. مثلا یہی مطلب یہاں قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے بصورت کلی, نام لیے بغیر, کہ کچھ قوموں کا یہ کہنا ہے, اقسم باللہ ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں, جہد ایمانہم اور یمین خدا کھاتے ہیں, لئن جاءہم نذیر, اگر کوئی رہبر و پیشوا ان کو مل جائے خدا کی طرف سے, لَيَكُونَنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, ہدایت یافتہ امتوں میں سے ایک بہترین امت یا ہدایت یافتہ ترین امت بن جائیں گے یہ لوگ. کمی صرف یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا یا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, پہلے یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں اس چیز کی کمی ہے کہ کوئی اگر الہی رہبر آ جائے, ہم ہدایت یافتہ ترین و انقلابی ترین قوموں میں سے ہوں گے, اور جب آ جاتا ہے وہ نذیر اللہ کی طرف سے, اِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, سوائے نفرت کے کسی چیز میں ان میں اضافہ نہیں ہوتا. یعنی اس راہ خدا سے مزید نفرت کرتے ہیں اور اس رہبر سے بھی نفرت کرتے ہیں, دوری کرتے ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ استکباراً فی الارض, چونکہ یہ مستکبر ہیں, استکباریت کا شکار ہو گئے ہیں, ان کے اندر تکبر آ گیا ہے, غرور آ گیا ہے. وَمَكْرَ السَّيِّئِ, اور دھوکہ, برائی کا دھوکہ, یعنی برا دھوکہ, نیرنگ اور دھوکہ و فریب, فریبکار بن گئے ہیں. لا یحیق المکر السیء الا باہلہ, یعنی اللہ کے ساتھ و اللہ کے الہی نمائندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں یہ, اور برا دھوکہ کرتے ہیں. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مکارانہ دھوکے, فریب جس کے خلاف کیے جاتے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتے, مکر و سیئے یعنی برائی کے دھوکے, نیرنگ و ایسے منصوبے و سازشیں جو بدی اور برائی کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں, وہ صرف دھوکہ باز اور فریب کار کے دامنگیر ہوتی ہیں، جس کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے یا منصوبہ بنایا جاتا ہے اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، خب انہیں کس چیز کا انتظار کرنا چاہیے، کیا توقع ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی جو پہلے کسی رہبر و لیڈر کی تمنا کرتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں، غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف دھوکہ و فریب کے منصوبے بناتے ہیں اور غافل ہیں گے، یہ دھوکے خود انہیں کو نقصان پہنچائیں گے۔ خب ان لوگوں کو کس چیز کی توقع ہونی چاہیے، کس چیز کا انتظار ہونا چاہیے سوائے سنت الاولین کے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، گزشتہ اقوام کی سنت اور طریقہ، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہی قانون، وہی ضابطہ جو گزشتہ قوموں کے حق میں عملی ہوا ہے، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی توقع نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، خب کیوں ان کا انجام وہی ہوگا جو گزشتہ اقوام کا ہوا ہے جنہوں نے اس راہ کو اپنایا ہے، اپنے پیشوا و الہی رہبروں کے خلاف جہت میں حرکت کی ہے، اور جو انجام ان کا ہوا ہے وہی ان کا ہوگا، کیوں ایسے ہوگا؟ ممکن ہے ان کا انجام کچھ اور ہوا ہو، ان کا انجام کچھ اور ہو، ان کے حالات اپنے تھے، ان کے حالات اپنے ہیں، وہ اور دنیا کے لوگ تھے، یہ اور دنیا کے لوگ ہیں، وہ پسماندہ زمانے کے تھے، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، وہ سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے، آج ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وہ فارمولہ یہ بیان کیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اقوام کا انجام یہ سنت خدا ہے، وہ سنت خدا ہرگز تبدیل نہیں ہوتی، خواہ گزشتہ اقوام ہوں یا آنے والی اقوام ہوں، یعنی موجودہ نسل ہو جو اس وقت ہے، گزشتہ اقوام ہوں جو گزر چکی ہیں، یا آنے والی ہوں جو آئیں گی، ان سب کے لیے قانون خدا ایک ہے، اس قانون میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئے گی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ یہاں پر سنت کو ایک ہی آیت کے اندر تین دفعہ استعمال کیا گیا ہے، سنت الاولین یعنی وہ قوانین جو گزشتہ لوگوں کے بارے میں عملی ہوئے ہیں، گزشتہ قوموں کے اوپر لاگو ہوئے ہیں، وہی ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گے، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ یہ قوانین خدا ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سنت خدا میں ہرگز تبدیلی بھی نہیں ہے اور تحویل بھی نہیں ہے، کہ ہم اس میں بحث کریں گے بعد میں، تبدیل سنت سے کیا مراد ہے و تحویل سنت سے کیا مراد ہے، اس وقت ذہن میں فقط یہ رکھ لیں کہ سنت خدا نہ قابل تبدیل ہے و نہ قابل تحویل ہے، قانون خدا ایک قانون ہے اللہ کا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، اسی سورہ مبارکہ فاطر کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اگر شک ہو و باور نہ ہوتا ہو کہ قوانین خدا اول خدا کے خاص قوانین ہیں حیات انسانی کے لیے، اور وہ حیات انسانی کے قوانین پہلے عملی ہو چکے ہیں گزشتہ قوموں کے لیے اور تمہارے حق میں بھی وہی ہوں گے، اگر شک ہے اس صورت میں آپ زمین میں گردش کرو، سیر کرو، نگاہ کرو، زمین کا مطالعہ کرو، گزشتہ اقوام کی سرگزشت کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، یہ آیت مطالعہ تاریخ کے بارے میں ہے، نہ ٹورزم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مطالعہ تاریخ اقوام کے بارے میں ہے۔ اولم یسیرو فی الارض، کیا زمین میں گردش نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے؟ فینظرو، تاکہ نگاہ کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، آپ سے پہلے یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے زمین میں گھوم کے، کہ ان کی عاقبت و ان کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے کیسے زندگی بسر کی اور کیا ہوا ان کے ساتھ. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, وہ طاقت و قوت میں تم سے بیشتر تھے. خوب یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ گزشتہ زمانوں میں قوت و طاقت مختلف شعبوں میں بیشتر تھی. مثلا ایک نمونے کے طور پر اگر ہم گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخی شواہد اور زمینی شواہد کی روشنی میں, حتیٰ آثار قدیمہ کے مطالعے میں اگر ہم گزشتہ اقوام کی سرگزشت کو دیکھیں, وہ زیادہ قوی تھے. مثلا حضرت سلیمان نبی کی حکومت میں جن و عفریت اور پرندے, حیوانات اور مختلف مخلوقات مسخر تھیں انسان کے لیے, جبکہ آج کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مختلف طاقتیں مسخر ہیں اس کے سامنے. جنات بھی حاکم کے ماتحت ہوں, پرندے بھی حاکم کے ماتحت ہوں, حیوانات بھی حاکم کے ماتحت ہوں, ہوائیں بھی حاکم کے ماتحت ہوں, دریا حاکم کے ماتحت ہوں, ایک انسانی حکومت کے ماتحت یہ ساری چیزیں ہوں, یہ نمونہ اس وقت نہیں پیش کر سکتے ہم. حتیٰ اگر غیر نبی کی مثال دیں تو بھی مثلا فرائنہ, فرعونوں کی جو حکومت گزری ہے اس کے آثار ابھی کچھ باقی ہیں, جن میں سے اہرام مصر ہیں. یہ عظیم عمارتیں یا قبریں مقبرے جو اس وقت مصر میں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں, ساری دنیا ان کو صرف ایک نگاہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے, ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جاتے ہیں تاکہ فرائنہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی عمارتیں صرف نگاہ کریں اور مبہوت رہ جائیں, اور ان عمارتوں کی تعمیرات, ان عمارتوں کی معماری, ان عمارتوں کی انجینئرنگ, ان عمارتوں کو کیسے بنایا انسانوں نے جبکہ وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا, اتنے عظیم الجثہ کرین نہیں تھے اس وقت, یہ مشینری نہیں تھی, ہیوی مشینری اس وقت. کس طرح انسان نے اتنی عظیم عمارتیں تشکیل دیں اور ہزاروں سال گزر گئے ان کو, لیکن ابھی تک نہ زلزلوں نے انہیں ویران کیا, نہ ہواؤں نے انہیں خراب کیا, نہ آب و ہوا نے انہیں خراب کیا, تباہ کیا. وہ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے اور نمونے جو گزشتہ زمانوں میں انسانوں نے تعمیر کیے تھے یا بنائے تھے, معلوم ہوا کہ وہ اشد قوتن تھے. خوب اتنی ان کے پاس طاقت تھی علمی, اتنی طاقت تھی ان کے پاس اجتماعی, اتنی طاقت تھی ان کے پاس انسانی, لیکن اس کے باوجود ایک عاقبت و ایک انجام ہوا ان کا. آج کہا جا رہا ہے کہ فسیروا فی الارض, آپ مطالعہ کرو ان کا, یہ مطالعہ تاریخ ہے. تاریخ بمعنی سوم, نہ تاریخ بمعنی اول. تاریخ بمعنی اول یعنی ڈیٹ, نہ فرعون کی ڈیٹ آف برتھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو, نہ حضرت سلیمان نبی, نہ حضرت موسیٰ, نہ حضرت ابراہیم. ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, اس لیے قرآن نے نہیں ذکر کی. حتیٰ فرعون کب پیدا ہوا, فرعون کب مرا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تاریخ بمعنی دوم بھی فائدے سے خالی ہے اگر تاریخ بمعنی سوم نہ ہو. تاریخ بمعنی دوم یعنی ہسٹری, مطالعہ, معلومات, قصے, حادثے, واقعات جو اس زمانے میں رونما ہوئے. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں. مثلا آج ہم بیٹھ کر یہ پڑھیں کہ آج سے ہزار سال پہلے بارش ہوئی تھی, خوب آج بھی بارش ہوئی ہے, اس بارش میں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ایک بات تھی جو ہمیں پتہ چل گئی. تاریخ تیسرے معنی کے مطابق یہ ہے کہ کسی قوم کی سرگزشت, کسی قوم کی رویداد, کسی قوم کا ماجرا, کہ وہ قوم اس نے شروع کہاں سے کیا, وہ پہنچی کہاں پر, اور اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا, یہ درحقیقت تاریخ بمعنی سوم ہے. اور قرآن اس تاریخ کی طرف ہمیں رجوع کرنے کو کہہ رہا ہے. فسیروا افلم یسیروا فی الارض, کیوں مطالعہ نہیں کرتے, یہ قسم کی توبیخ ہے, کیوں مطالعہ نہیں کرتے, کیوں گزشتہ اقوام کی تاریخ کو نہیں پڑھتے تم. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ تم سے پہلے والے جو گزرے ہیں ان کی عاقبت و ان کی سرگزشت و انجام ان کا کیا ہوا. وکانوا اشد منہم قوتن, جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے, لیکن پھر بھی اس انجام سے روبرو ہوئے. آج سے تقریباً 2500 سال پہلے چین میں ایک امپریر تھا جس کی حکومت تھی، یعنی جسے پہلا بادشاہ چین کا کہا جاتا ہے، اس نے ایک نظام، ایسا عظیم نظام چین کے اندر قائم کیا تھا جس کا ماڈل اس نے بنوایا خود آج سے 3000 سال پہلے، اس نے اس کا پورے شہر کا یا پورے اپنے ملک کا ماڈل بنایا اس نے۔ وہ ماڈل بعد میں حوادث سے، روزگار کی وجہ سے زمین کے نیچے دب گیا۔ وہ جو ماڈل اس نے بنایا تھا وہ کئی کلومیٹر پر محیط ہے اور وہ زمین کے نیچے دب گیا۔ مثلا اس نے اپنی پوری فوج بنائی، اپنا تخت بنوایا، اپنی رعایا بنائی، شہر بنائے، سب کچھ ماڈل بنوایا اس نے مجسموں کے ذریعے سے، اور وہ مجسمے حوادث سے زمانہ کے نتیجے میں دب گئے زمین کے نیچے۔ آج 3000 سال بعد کھدائی میں اس امپرر کا وہ سلطنت نہیں دریافت ہوئی بلکہ وہ ماڈل زمین کے نیچے سے کھود کے انہوں نے نکالا، اور اس وقت عجائب دنیا میں سے ایک وہ نمونہ ہے کہ جو اس نے ماڈل بنایا تھا جنگ کا یا اپنے قلمرو سلطنت کا، وہ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں انسان کے لیے حیرتناک ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین ہے انسانوں نے بنائی ہے، آج کوئی بشر سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی دیوار تعمیر کرنے کا، اس طرح کی عظیم دیوار انسان بنائی۔ وہ معلوم ہوا کہ وہ اشد قوتن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ مطالعہ کریں کس انجام سے دوچار ہوئے، وہ کیوں ہوئے، کیوں ان کا یہ انجام ہوا، اتنی طاقتور قوموں کا انجام یہ کیوں ہوا، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور خدا کو زمین و آسمان میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، یعنی اللہ ان طاقتور قوموں کو اگر زوال پذیر کر سکتا ہے تو آج خدا کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، خدا کو درماندہ نہیں کر سکتی۔ آج خدا کی کام میں و خدا کی قوت و ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ و مانع نہیں بن سکتی۔ انہ کان علیمن قدیرہ، خدا کی ذات علیم ہے و قادر ہے۔ اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ فاطر کی یہ ہے، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس کی بنیاد پر خدا انہیں پکڑ شروع کر دے، گرفت ڈالے اللہ ہر کام کے اوپر، جو کچھ کوئی کر رہا ہے اگر خداوند تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی مکافات اس کو دے اور جزائے عمل دے اس کو، تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، جو کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے اعمال کے اوپر اگر خدا ہر عمل کی سزا دے، ہر عمل کی مکافات دے، وہ ہر عمل کے اوپر پکڑ کرے خدا اگر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، پھر خدا کیوں نہیں پکڑتا، آیا نہیں پکڑے گا، گرفت نہیں ڈالے گا، نہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس عمل کو تاخیر میں ڈال دیا ہے۔ اجل مسمی، ایک معین وقت کے لیے خدا نے اس کو تاخیر میں ڈال دیا ہے، پینڈنگ میں ہے یہ چیز، اور وہ وقوع پذیر ضرور ہوگی، گرفت خدا کی ضرور ہوگی، پکڑ ہوگی خدا کی ان انسانی اعمال کے اوپر۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ، اور جب وہ وقت آئے گا اجل کا، گرفت کا وقت آئے گا، اس وقت خدا بصیر ہے اپنے بندوں سے، معلوم ہے اللہ کو کہ کس کا انجام کیا ہونا ہے۔ بس اسی آیت کے اندر متعدد نکات بیان ہو گئے، ہمارا مقصود صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے سنت الہی کا، اور یہ سنت الہی، اسے کہا یہ سنن الاولین بھی ہیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہی سنتیں اللہ کی گزشتہ قوموں کے اندر بھی یہی لاگو تھیں، انہی قوانین کے تحت انہوں نے بھی زندگیاں بسر کیں اور وہ بھی اپنے انجام سے دوچار ہوئے، وہی قوانین تمہارے بارے میں بھی ہیں اور وہی قوانین آئندہ نسلوں کے بارے میں بھی ہیں۔ پس ہمیں ان قوانین سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن نے خاصا اہتمام کیا ہے ان قوانین سے بشر کو آشنا کرنے کا، لیکن آسمانی کتابیں پیشہوروں کے ہاتھوں جب چڑھی ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ قوانین متعارف کرواتے، انہوں نے اور کام آسمانی کتابوں کے ساتھ شروع کر دیے ہیں، انہوں نے آسمانی کتابوں کو درآمد کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور یہود نے یہ روش اختیار کیا کہ آسمانی کتاب کو تجارت کا ذریعہ بنا لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا کہ میرا دین بیچو مت، لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، میری آیات کو بیچو مت، تجارت مت کرو، آیات فروشی و دین فروشی مت کرو۔ خب یہ تمام ادیان آسمانی و تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، اور بالخصوص قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ قرآن جس ہدایت کو لے کر آیا ہے وہ ابھی تک بکر ان ٹچ، دست نہ خوردہ باقی ہے۔ جس طرح خود قرآن مجید میں ہے کہ رسول اللہ بارگاہ خدا میں شکوہ کریں گے کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن میری قوم نے مہجور رکھا ہے، یعنی متروک رکھا ہے۔ وہ قوم حیران ہوگی کہ ہم نے تو اتنا پڑھا، رمضانوں میں پڑھا، تراویوں میں پڑھا، اس میں حفظ میں پڑھا، اور قرآن ہی قرآن، جدھر جائیں اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے اندر قرآن ہی قرآن تھا، تو رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن متروک رکھا ہے۔ وہ متروک رکھنے کا مطلب یعنی اس کے اندر جو موجود ہدایت تھی، رہنمائی، اسے نہیں چھیڑا، وہ ان ٹچ ہے، اس کو دست نہ خوردہ رکھا انہوں نے، غیر ملموس ہے ابھی تک۔ خب یہ سنن جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں سابقہ امتوں کے لیے، جو ہم اس امت کے لیے و اگلی امتوں کے لیے ہیں، خب یہ چاہیے تھا پیروان قرآن و مفسرین قرآن کو، ان کی وضاحت کی ضرورت تھی، انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تاکہ لوگ گزشتہ اقوام کا مطالعہ کرتے اور سنن الہی سے آشنا ہوتے، اور پھر گزشتہ اقوام کے انجام سے بچ جاتے، اور ان کا انجام وہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے، اور خصوصاً اس وقت جو مسلمانوں کا انجام ہے، جو موجودہ حالت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھی، قطعاً قرآن کے خلاف ہے، اس حالت کو قرآن پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی ناپسندیدہ حالت ہے جو اس وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کی ہے، تمام عالم اسلام میں یہ حالت قطعاً ناپسندیدہ ترین حالت ہے۔ خب کیوں نہیں ہونا چاہیے تھی یہ، اور کیسے اس حالت سے دوری اختیار کی جا سکتی تھی؟ اگر سنن الہی سے آشنائی ہوتی، ہم نے سنن الہی کو چھوڑ دیا، وہ سنن آبا اپنا لی، ہم نے تہذیب کلچر کو زیادہ اہمیت دی، وہ آبائی راستوں پر الہی آیتیں بیچنا شروع کر دی ہم نے، اس وجہ سے یہ انجام ہوا ہے۔ راستے الہی نہیں ہیں، راستے آبائی ہیں، ورد الہی ہیں۔ اب آبائی راستوں پر آپ جو ورد پڑھیں، راستہ وہی ہے، انجام وہ ہوتا ہے جو راہ، جس راہ پہ انسان جا رہا ہو، انجام وہ نہیں ہوتا جو زبان پہ جاری ہو۔ جہنم کے راستے پہ جنت کا تذکرہ کریں تو انسان جہنم ہی جاتا ہے، بیماری کے راستے پہ اگر انسان صحت کا ذکر کرتا جائے تو بیمار ہی ہوتا ہے انسان، جیل کے راستے میں اگر انسان آزادی کے تذکرے کرتا جائے تو جیل ہی جاتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ ہم آبائی راستوں پر و ہلاکت کے راستوں پر نجات کے تذکرے کرتے ہیں، یہ نجات کے تذکرے ہمیں نجات نہیں دے سکتے جب تک راستے نہیں بدلیں گے۔ مہم چیز جو آج انسان کے مورد توجہ ہونی چاہیے، محل توجہ پوری بشریت کے اور خصوصاً اس مسلمانوں کے محل توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جن راستوں پہ چل رہے ہیں ان راہوں کو بدلیں، نہ کہ شعار بدل دیں، ورد بدل دیں، اور اوقات بدل دیں، چہرے بدل دیں، ظواہر بدل دیں۔ ظواہر بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، راہیں بدلنا پڑیں گی، اور راہیں بدلنا دشوار ہے، راہیں بدلنا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں سنن الہی سے آشنا اس وجہ سے ہونا ہے تاکہ ہم اپنی سنن بدلیں، ہم اپنی روشیں بدلیں، اپنے طریقے بدلیں، اور اپنے جو اصول ہیں ان کو بدلیں، الہی راستوں پہ چلیں، تاکہ انجام وہ ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نجات یافتہ یا مفلحین یا مفلحون، قرآن کی زبان میں مفلحون کا جو انجام ہے وہ ہمارا انجام ہو، یعنی ہم مفلحون میں سے ہوں، نہ کہ ہم ہلاک شدگان میں سے ہوں۔ خوب، پس پہلا مطلب یہ کہ سنن الہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کا بہت ساری آیات میں، از جملہ سورہ مبارکہ فاطر میں چند آیات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ خب اب ہم سنت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں جو موجود سنن ہیں الہی جو سابقہ امتوں میں بھی تھیں اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی اور جن میں تبدیلی بھی نہیں ہے و تحویل بھی نہیں ہے، ان کا معنی کیا ہے، اور پھر مصداقاً کون کون سی سنن ہیں قرآن میں جنہیں ہمیں اپنانا ہے جو ابھی تک متروک ہیں۔ پہلے ہم خود اصطلاح سنت سے آشنا ہو جائیں، قرآنی لفظ ہے یہ، قرآنی زبان سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کوئی بھی علم ہو یا کوئی بھی میدان ہو، اس کی زبان جاننا ضروری ہے۔ کمپیوٹر سیکھنے سے پہلے اس کی زبان سکھائی جاتی ہے، بعد میں ٹیکنالوجی یا بعد میں وہ عمل سکھایا جاتا ہے۔ بلکہ آج یورپی ممالک میں جانے کے لیے مسلمین، چونکہ بہشت ہے یورپ، مسلمانوں کی بہشت ہے، جنت ہے، اس جنت کے لیے جنت کی زبان بھی سیکھتے ہیں۔ چونکہ جس امبیسی میں ویزا لینے جاتے ہیں وہ زبان کا ٹیسٹ لیتے ہیں ان سے، اور جب تک زبان انہیں آزبر نہ ہو، طوطے کی طرح زبان نہ بولتے ہوں، ویزا نہیں دیتے۔ خب عزیز من، اگر تمہیں یورپ، امریکہ اور انگلینڈ جانے کے لیے جب تک وہاں کی زبان نہیں آتی تمہیں ویزا نہیں دیتے، تو جنت میں کیسے جاؤ گے جب تک جنت کی زبان نہیں آتی آپ کو؟ خدا کا تک کیسے پہنچو گے جب تک اللہ کی زبان نہیں آتی آپ کو؟ اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں وہ زبان سیکھنے کے لیے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس شہر میں جاؤ گے گنگے بن کے رہو گے، نہ تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے نہ تم سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس کو زبان نہ آتی ہو، انگریزی نہ آتی اور امریکہ چلا جائے، وہ گنگا ہے، اسے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ ویسے آدمی کا انہوں نے داخلہ ہی ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ پہلے زبان سیکھو پھر ادھر آؤ۔ خب یہاں والدین بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم خود بھی اہتمام کرتے ہیں، بچے کو پیدائش سے پہلے انگلش اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں تاکہ زبان مضبوط ہو جائے، اس کی پختہ زبان ہو جائے، کیونکہ اس نے جانا آخر ایسے ملک میں ہے جہاں پر یہ زبان اسے بولنی ہے۔ اردو نہیں آتی، اردو میں بچہ نہیں بول سکتا۔ وہ چھوٹے بچے کو پوچھا کہ ڈنکی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا کھوتا۔ خوب نہیں آتی اردو ہمارے بچوں کو، نہیں آتی، کیونکہ بہشت کی زبان نہیں ہے، جہنم کی زبان ہے۔ اردو بول کے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں بھوکا رہنا ہے، لوڈ شیڈنگ میں رہنا ہے، بجلی کے بغیر رہنا ہے، گرمی میں رہنا ہے، پسینے کے ساتھ رہنا ہے، بھوک و افلاس کے ساتھ رہنا ہے، امن و امان کے فقدان میں رہنا ہے، ہرج و مرج میں رہنا ہے۔ خوب اس ملک میں رہ کے اردو سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ خوب زبان جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی زبان جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کی زبان سے دو مراد ہیں، ایک عربی زبان۔ خوب اس معنی میں ہم سمجھیں گے شاید عرب، پس سارے قرآن کی زبان جانتے ہیں، نہ، قرآن کی زبان سے مراد عربی زبان نہیں ہے، چونکہ عرب بھی قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، اور اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں میں قرآن سے دور قوموں کا اگر شمار کیا جائے تو عرب سب سے زیادہ دور ہیں قرآن سے۔ یعنی جو اس وقت قرآن کی ناپسندیدہ و اللہ کی ناپسندیدہ حالت ہے وہ عربوں کی ہے، ذلت کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، شرف اپنا مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، اور اس وقت جو فتنے عربوں کے ہاتھوں اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ کسی اور غیر عرب کے ہاتھوں نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت ظلم ہو رہا ہے شدید میانمار میں، برما میں، سابقہ برما اور موجودہ میانمار، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہزاروں مسلمان انہوں نے قتل عام کیے، کچھ چھوڑ کے بنگلہ دیش آ گئے، کچھ آج کل جو تلخ حوادث ہو رہے ہیں وقوع پذیر، ان میں سے ایک تلخ حادثہ میانمار کے برما کے مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ لاکھوں مسلمان ہیں جنہیں بدھسٹ اور جاہل لوگ یا بعض سیاسی فوج بھی حتیٰ وہاں کے سب ان کا قتل عام کر رہے ہیں، بچے عورتیں ذبح کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں ان کو، زندہ جلا رہے ہیں جھوپڑیوں کے اندر۔ اس سے زیادہ ظلم آپ دیکھیں عرب دنیا کے اندر ہو رہا ہے. عرب دنیا میں سعودی عرب، امارات، کویت، قطر سب مل کر اپنے اپنے بحرین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. خود سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں. سوریہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اس طرح دیگر ممالک کے اندر، اور پاکستان میں. پاکستان میں ہر خون ناحق جو گرتا ہے اس میں عربوں کا حصہ ہے، عرب اس کے پیچھے موجود ہیں. بس ظالم ترین و جنایت کار ترین انسان روئے زمین پر اس وقت ان میں عربوں کا شمار ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ عربی جانتے ہیں اور قرآن عربی میں ہے. زبان قرآن سے مراد عربی نہیں ہے فقط، عربی بمعنی لینگویج ہے، لیکن زبان قرآن سے مراد ایک اور چیز ہے. وہ کیا؟ کہ قرآن جن اصطلاحات میں، جن ٹرمز میں اپنی بات کرتا ہے، خاص زبان ہے قرآن کی. جو الفاظ قرآن چنتا ہے جن معانی کے لیے، جن مفاہیم کے لیے، اور ان الفاظ کی مدد سے ان معانی کو پیش کرتا ہے، یہ زبان قرآن ہے. مثلا عربی زبان، ڈکشنری کی عربی زبان یہ کلچرل معانی پیش کرتی ہے. ہم ڈکشنری کھول کے جب بھی کوئی معنی تلاش کرتے ہیں تو اس سے قرآنی معنی نہیں واضح ہوتا، اس سے کلچرل معنی واضح ہوتا ہے. پہلے بھی یہ کسی دوسری بحث کے ضمن میں یہ اشارہ ہوا ہے، مثال بھی دی تھی کہ ایک انحراف کی، قرآن شناسی کے اندر ایک بڑا انحراف جو پیش آیا ہے، وہ بعض لوگوں کے لیے جو قرآن کو محور قرار دیا، انہوں نے قرآن کے علاوہ ہر چیز کو رد کیا، صرف قرآن سے دین سمجھنے کی کوشش کی اور نہیں سمجھ سکے، بلکہ بہت دور ہوئے اور قرآن ہی سے گمراہ ہو گئے. جس طرح آیات الہی میں ہے کہ بعض آیات نازل ہوتی ہیں اور بعضوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس طرح سے ایک شخص جو اور اس کے پیروکار، وہ غلام احمد پرویز ہیں، ایک شخص سے گزرا ہے، یہ لاہور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے محور قرار دیا اپنی تعلیمات کا قرآن کو، قرآن شناسی کی، ڈکشنری کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن سے بہت دور چلے گئے. یہ گمراہی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اگر قرآن کی زبان نہ سمجھتا ہو انسان، کلچرل معانی سے یا کلچرل لغت کے ذریعے سے آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح ڈکشنری کی مدد سے آپ کمپیوٹر سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ڈکشنری کھولیں، کمپیوٹر کی کوئی بھی اصطلاح ہو آپ ڈکشنری میں دیکھیں، تو ڈکشنری دیکھ کر آپ کبھی بھی کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے. آپ کو باقاعدہ اس علم کے اندر پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ خود اس علم کی ٹرمینالوجی آپ کو سمجھنا پڑے گی، اس علم کی زبان آپ کو سمجھنا پڑے گی، علمی زبان، کہ یہ علم اس اصطلاح سے کیا مراد لیتا ہے، کیا معنی مد نظر ہیں اس کے، کیا مفاہیم پیش کرنا چاہتا ہے زبان سے، اس الفاظ سے یا ان اصطلاحوں میں کیا پیش کرنا چاہتا ہے. اسی طرح قرآن مجید نے ان الفاظ کی مدد سے جو اختیار کیے ہیں، یہ عام بول چال کے الفاظ ہیں لیکن معانی قرآن کے ہیں، معانی اللہ کے ہیں، الفاظ معمولی ہیں. ان معمولی الفاظ کے پیچھے غیر معمولی معانی ہیں، الہی معانی ہیں، دینی معانی ہیں. قرآنی زبان سے مراد، یعنی ہمیں عربی قاعدوں کے علاوہ، صرف و نحو کے ساتھ ساتھ یا لغت کے ساتھ ساتھ، ہمیں قرآن کے وہ معانی و مفاہیم کو بھی سمجھنا ہے جن میں یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. لیکن چونکہ یہ الفاظ معمولی قرآن نے اختیار کیے ہیں، چنے ہیں، الفاظ کا جو ماجرا ہے یا الفاظ کا سفر، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح یہ الفاظ معمولی عام کلچرل معانی سے، تہذیبی معانی سے قرآنی معانی تک الفاظ نے کیسے سفر کیا. پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ الفاظ انسانوں کی طرح مہاجر ہیں، بعض الفاظ مقیم ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر ہیں. جس طرح کچھ لوگ دیہاتوں میں پیدا ہوئے ہیں وہیں دفن ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ دیہاتوں میں پیدا ہوئے ہیں شہروں میں منتقل ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں کسی دوسرے ملک ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. کچھ لوگ کسی بر اعظم میں پیدا ہوئے ہیں، پھر ہجرت کر کے کسی اور بر اعظم میں چلے گئے ہیں، وہ مہاجرین ہیں موجود. الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جہاں لفظ پیدا ہوا ہے وہیں پر آج تک قائم ہے اور انہی معانی میں استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کو مزید ترقی نہیں ہوئی، اس نے ہجرت نہیں کی، کسی اور میدان میں، کسی اور آئیڈیالوجی میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ. لیکن کچھ الفاظ نے یہ کام کیا ہے کہ وہ الفاظ معمولی تہذیبی میدان سے نکل کر آئیڈیالوجی تک پہنچے ہیں، اور وہی الفاظ جن سے عام بات چیت یا عام بول چال یا عام مفاہیم کا تبادلہ ہوتا تھا، ان الفاظ کی مدد سے اب آئیڈیالوجیکل افکار کا تبادلہ ہوتا ہے، مکتبی افکار کا تبادلہ ہوتا ہے. قرآنی الفاظ تقریباً سب کے سب اس سرنوشت سے دوچار ہیں. الفاظ کی لغت شناسی کی بحث میں یا زبان شناسی کی بحثوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ کی قسمیں ہیں، الفاظ منقول ہیں، الفاظ کی اقسام میں سے مرتجل ہیں، اس طرح کے اقسام ہیں جو طلاب لغت پڑھتے ہیں ان الفاظ میں، کہ منقول الفاظ ہیں، مرتجل الفاظ ہیں یا مہاجر الفاظ ہیں. سادہ، میں سادہ زبان میں پیش کر رہا ہوں، غیر اصطلاحی زبان میں، تاکہ سب کے پلے پڑ جائے یہ بات. یعنی مہاجر الفاظ ہیں. منقول و مرتجل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سابقہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے، کسی اور میدان میں استعمال کیے جاتے تھے، اب کسی نئی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنا جو سابقہ استعمال ہے وہ بھی باقی ہے ان کا. مثلا جس طرح کمپیوٹر کی اصطلاحات ہیں، فرض کریں ماؤس کمپیوٹر میں خاص ڈیوائس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عام بول چال میں ایک حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اب ایک خاص اصطلاحی زبان میں آ گیا ہے یا ٹیکنالوجی کی ایک خاص پروڈکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنا سابقہ استعمال ختم نہیں ہوا اس کا. بعض الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ان کا سابقہ استعمال بھی باقی ہے، وہ بحال ہے، اور نیا استعمال بھی ہے ان کا، نئے میدان میں اور نئے معنی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. جیسے آج کل ٹیکنالوجی نے جو جو چیزیں بنائی ہیں ان کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یا نئی کشفیات جو ہوتی ہیں ان کے لیے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نئی دوائیں، نئے میڈیسن کشف ہوتی ہیں ان کے لیے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا نئے عناصر ایلیمنٹس کشف ہوتے ہیں ان کے لیے نئے الفاظ چنے جاتے ہیں. یہ الفاظ نئے بنائے نہیں جاتے، پرانے ہی الفاظ ہیں، انہی معنی سے ان معنی میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ابتداءً پیدائشی طور پر کسی خاص میدان میں پیدا ہوئے تھے، کسی خاص مفہوم کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کا استعمال ان معانی میں، سابقہ معانی میں ختم ہو گیا، متروک ہو گیا، اب کوئی بھی ان الفاظ کو ان معانی میں استعمال نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، غلط ہے ان معانی میں ان کا استعمال، ان کو نئے معانی میں استعمال کیا جاتا ہے. خب مثلا ان میں سے لفظ صوم ہے، یہ صوم جو روزے کا مہینہ ہے، مثال بھی ساتھ دے دیں کہ قرآن کی زبان سے مراد کیا ہے. یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب صیام لغت میں جا کر دیکھیں، صمت، صوم، خاموشی سے، صم بکم قرآن میں ہے نا، خاموش، گنگا. صوم یعنی خاموشی، سکوت. اگر ڈکشنری کی مدد سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اے لوگوں تم پر خاموشی لازمی قرار دے گی، چپ رہو بالکل، جس طرح تم سے پہلے والوں پر چپ رہنا واجب تھا اس طرح تم پر بھی چپ رہنا واجب ہے. عورتیں تو مر جائیں گی چپ رہیں گی، اگر تو صوم ان کی موت ہو جائے گی اس میں، چونکہ خاموشی ان کی موت ہے. اگر ڈکشنری کی مدد سے کوئی روزہ رکھے صوم کا معنی سمجھے تو وہ خاموشی ہے. یا صلات، اقیم الصلاۃ، کیا کریں گے ہم صلات؟ آپ تمام ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا دعا، صلات کا معنی دعا ہے، بلانا. خوب ڈکشنری کی مدد سے ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، کیا کریں آپ؟ نماز، دعا کرو آپ، جب بھی ضرورت پڑے دعا کرو آپ. دین سارا ختم ہو جائے گا، چونکہ صوم، صلات یا زکات، زکوٰۃ پرورش کے معنی میں ہے، مال نکالنا یا یہ قرآنی معنی اس کا، یہ قرآن کا اپنا معنی ہے، دین کا اپنا معنی ہے، یہ دین کا مکتبی معنی ہے، لفظ وہاں سے لیا، معنی اپنا بنایا ہے، اس اپنے معنی میں لفظ کو استعمال کیا، اس لفظ کی مدد سے قرآنی معنی سمجھنا ہے ہم نے، یہ زبان قرآن ہے۔ پس ڈکشنری کی مدد میں صوم خاموشی ہے، زکوٰۃ پرورش ہے، خمس وہ پانچواں حصہ ہے، بس مال کی طرف نہیں آتا، خمس ہے پانچواں حصہ ہے۔ یا اسی طرح جہاد کوشش کا نام ہے، لڑائی کا نام نہیں ہے جہاد۔ یا شہادت گواہی کو کہتے ہیں لغت میں، رائے خدا میں مرنے کو نہیں کہتے لغت میں، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں۔ خوب ہر علم کے اندر ہے، مثلا آپ فزکس میں موجود الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، یا کیمسٹری کے الفاظ کو دیکھیں، میتھ کے الفاظ کو دیکھیں، تو یہی الفاظ عام بول چال سے لیے گئے ہیں، یہی الفاظ فزکس میں جب آتے ہیں ان کا اور معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں ان کا اور معنی ہے۔ لہذا الفاظ نے ایک سفر کیا ہے، کیا لغت سے اصطلاح تک، لغت سے علوم تک، لغت سے مکتب تک، لغت سے دین تک، یہ الفاظ کا سفر ہے۔ تمام علوم نے یہ کام کیا ہے، یہ صرف دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اگر اس چیز کو نظر انداز کیا جائے تو تمام علوم بھی نابود ہو جائیں گے اگر ڈکشنری کی مدد سے علوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں علوم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں پڑھنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر ڈکشنریاں کافی ہوتی تو لغت کھولتے، کیمسٹری پڑھتے اور میتھ پڑھتے اور آپ ڈگریاں لے لیتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈکشنری کے بس میں نہیں ہے یہ کچھ ہمیں سمجھا سکے۔ یا حتیٰ سیاست میں آپ دیکھیں، سیاست میں جو معانی ہیں، خود لفظ سیاست لغت کے لحاظ سے، سیاست کا مطلب ہے سائس، گھوڑوں کے مالشی کو کہتے ہیں، یا گھوڑوں کے رکھوالے کو سائس کہا جاتا ہے، اب یہ لغوی معنی ہے اس کا، گھوڑے پالنے والا، لیکن سائس یا سیاست دان اصطلاح میں آج جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ اور چیز ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ جو کسی بھی مکتب میں یا علم میں استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ نے سفر کیا ہے، ہجرت کی ہے، اپنے پیدائشی مقام سے، آبائی علاقے سے سفر کر کے، یا آبائی معانی سے سفر کر کے انہوں نے اصطلاحی معانی تک کا سفر کیا ہے۔ اس قانون کی روح سے لفظ سنت بھی اسی رویداد سے گزرا ہے، یہی ماجرا لفظ سنت کے ساتھ بھی ہے۔ لفظ سنت کے اب ہمیں دو معنی سمجھنے ہیں، ایک اس کا لغوی معنی جس میں استعمال ہوتا تھا، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی، قرآنی معنی جو ابھی مد نظر ہے، جس معنی میں قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، سنت اللہ یا سنت الاولین یا سنت خدا، جو بھی اس میں تعبیر کریں۔ سنت کے جو معانی استعمالی معنی ہیں، یعنی جن معانی میں لفظ سنت عام عربی بول چال میں استعمال ہوتا ہے، پیدائشی نہیں، ابھی اس کا پیدائشی معنی نہیں ذکر کر رہا، استعمالی معنی، لغوی معنی اور ہوتا ہے، استعمالی معنی اور ہوتا ہے۔ جن معانی میں لفظ سنت استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، مختلف عربی محاوروں میں، عام لوگوں کی بول چال میں، یا حدیث میں، یا قرآن میں، یا دیگر عربی منابع کے اندر، عربی لٹریچر، عربی ادب کے اندر، وہ یہ ہیں۔ ایک معنی سنت کا ہے چہرہ، چہرہ جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو بھی عرب سنت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، صورت، چہرہ۔ ایک اور معنی جو اسی سے مربوط ہے، قریب ہے، وہ یہ کہ نہ پورا چہرہ، سنت چہرے کے نمایاں حصے کو کہتے ہیں، چونکہ چہرے کے بہت سارے حصے ہیں جو کچھ نمایاں ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، کچھ ایسے ہیں جو واضح نہیں ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ خب چہرے کا وہ جو واضح حصہ ہے، نمایاں ہے، برملا حصہ، اس کو سنت کہتے ہیں عرب۔ ایک تیسرا معنی سنت کا ہے راستہ، طریقہ، راستے کو بھی سنت کہتے ہیں، طریقہ کو بھی سنت کہتے ہیں، دستور، اس کو بھی عرب سنت کہتے ہیں، قانون، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ سنت ہر راستے کو نہیں کہتے، بلکہ جس طرح چہرے کے بارے میں کہا تھا کہ بعض اہل لغت نے ذکر کیا کہ سنت کا معنی ایک ہے چہرہ، دوسروں نے کہا کہ نہ ہر چہرہ بلکہ واضح چہرہ، نمایاں چہرہ اس کو سنت کہتے ہیں، مخفی چہرے کو سنت نہیں کہتے۔ اسی طرح راستے کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت نے یہ شرط ساتھ عائد کی ہے، لگائی ہے، ہر راستے کو سنت نہیں کہتے، کھلے راستے کو، واضح راستے کو سنت کہتے ہیں۔ کچھ راستے ہوتے ہیں واضح نہیں ہوتے، کچے راستے، جیسے آج کل برسات کا موسم ہے گھاس ہو جاتی ہے راستوں پر، ان کے واضح نشان مٹ جاتے ہیں، یا ایسے راستے جن پر رفت و آمد کم ہو ان راہوں کے نشان مدھم پڑ جاتے ہیں، انہیں سنت نہیں کہتے۔ لیکن جن راہوں پر کثرت سے رفت و آمد ہوتی ہو وہاں نشان واضح ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جن کی نشاندہی کے لیے پتھر یا علامتیں نصب کی جاتی ہیں کہ یہ راہ ہیں، راستے ہیں، ان کھلے واضح نشانیوں والے راہوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً استعمالی معنی ہے، ان معنی میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، روش، طریقہ، راستہ اور چہرہ۔ لغت کے لحاظ سے سنت کا معنی اور ہے، یعنی وہ اصل بنیادی اب پیدائشی اس کا ماجرہ پیدائش لفظ سنت، اس کی طرف آتے ہیں کہ پہلی دفعہ لفظ سنت عربی زبان میں کس معنی کے لیے استعمال ہوا، کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا لفظ سنت۔ لفظ سنت استعمال کرتے ہیں عرب بحسب لغت کسی چیز کے جاری ہونے میں، کسی چیز کے جاری ہونے کو سنت کہا جاتا ہے۔ امور مختلف طرح کے ہیں، مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے پانی ہے، پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ اس کو انڈے لیں تو جاری ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے، رکتا نہیں ہے ایک جگہ پر۔ جاری ہونا ایک عام مطلب ہے، معنی ہے، سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے جاری ہونا کس کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ پتھر زمین پہ رکھ دیں، یہ جاری نہیں ہوتا، رکا رہتا ہے ایک جگہ پر، لیکن پانی اگر زمین پہ ڈالیں آپ، جاری ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے آگے۔ کسی چیز کے جاری ہو جانے کو، چل پڑنے کو، روانہ ہو جانے کو سنت کہتے ہیں عرب۔ خب بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ نہ ہر چیز کے جاری ہونے کو سنت کہتے ہوں، چونکہ جاری کئی طرح سے ہوتی ہیں چیزیں، جس طرح پانی ہی کو دیکھ لیں ہم، پانی اگر آپ اوپر سے نیچے ڈالیں جاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات فواروں کو دیکھیں تو وہاں بھی جاری ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف پانی جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی جاری ہے، جریان ہے، یہ بھی پانی کا چلنا ہے۔ لیکن یہ طاقت کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے پانی چل رہا ہے، اپنے مزاج کے مطابق نہیں جا رہا، مزاج کے خلاف جا رہا ہے۔ پانی کا مزاج ہے اوپر سے نیچے آئے، فوارے میں نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے پانی، اپنی طبیعت کے برخلاف، لہذا یہ بھی جریان ہے۔ اس جریان کو، اس جاری ہونے کو سنت نہیں کہتے۔ یا مثلا پانی جاری ہوتا ہے لیکن سہولت کے ساتھ نہیں جا رہا، بلکہ دشواری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو گزرنے میں، جاری ہونے میں دشواری پیش آ رہی ہے، دشواری کے ساتھ اگر جاری ہو رہا ہو اس کو بھی سنت نہیں کہتے۔ سنت کے لیے ضروری ہے کہ ایک یہ کہ شے جاری ہو، اور دوم جاری ہونے کے لیے اس کی خصوصیت یہ ہو کہ سہولت کے ساتھ جاری ہو، آسانی کے ساتھ جاری ہو۔ جس طرح مثلا انسان کی رگوں میں خون سہولت کے ساتھ دوڑتا ہے، اگر رگ بند ہو جائے خون دشواری کے ساتھ دوڑتا ہے، یا بعض نہروں میں پانی آسانی کے ساتھ جاتا ہے لیکن اگر ان کے آگے بند باندھ دیا جائے پانی دشواری کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طبیعت میں جاری ہونے کی صفت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طبیعت میں جاری ہونے کی صفت نہیں ہے۔ جن چیزوں میں جاری ہونے کی صفت نہیں ہے انہیں سنت نہیں کہا جاتا، اور جن چیزوں کے طبیعت میں جاری ہونا ہو اس جاری ہونے کو سنت کہتے ہیں۔ بشرطی کہ اس میں سہولت بھی ہو۔ خوب، اب اس سے استعمالی معانی جو پہلے ذکر کیے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جاری ہونے کو، اصل یہ ہے کہ جاری ہونے کو سنت کہتے ہیں۔ ایک اور صفت بھی بعض اہل لغت نے اضافہ کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جاری ہونے کے ساتھ ایک سہولت کے ساتھ جاری ہو، اور ایک یہ کہ پے در پے جاری ہو، وقفے کے ساتھ جاری نہ ہو۔ جس طرح کچھ چیزیں ہیں قطرہ قطرہ جاری ہوتی ہیں، قطرہ قطرہ جاری ہونے کو سنت نہیں کہتے، تسلسل کے ساتھ، وقفے کے بغیر، پے در پے، یکی بات دیگری، اس جاری ہونے کو سنت کہتے ہیں۔ پس ایک صفت یہ ہے جاری ہونا، دوسرا سہولت کے ساتھ جاری ہونا، اور تیسرا تسلسل کے ساتھ جاری ہونا، پے در پے جاری ہونا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک اور صفت بعض اہل لغت نے اضافہ کی ہے، وہ یہ کہ یہ جاری ہونا کسی چیز کا نہ جیسے بھی جاری ہو جائے، بلکہ ایک ضابطہ مند چیز، جس کا ایک معین ضابطہ ہو اس کے جریان کا، اس کے جریان کو سنت کہتے ہیں۔ خوب، جاری ہونے والی چیزیں مثلا گاڑیاں ہیں، جاری ہوتی ہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے انہوں نے کدھر جانا ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، یہ ڈرائیور کی مرضی پر ہے کہ انہیں آگے جاری کر دیں یا پیچھے جاری کر دیں، کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے ان کے جاری ہونے کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے باقاعدہ قانون مقرر ہے، ضابطہ مقرر ہے کہ اسے جاری ہونا ہے، اس طرح سے جاری ہونا ہے، اور اس قانون کے خلاف، اس ضابطے کے خلاف اس کو جاری نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا چوتھی صفت آ گئی سنت کے معنی میں، ایک جاری ہونا، دوسرا سہولت کے ساتھ جاری ہونا، تیسرا تسلسل کے ساتھ جاری ہونا، اور چوتھا ضابطے کے تحت جاری ہونا، ایک معین قانون کے تحت جاری ہونا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ خوب، ابھی یہ لغوی معنی ہے، اور وہ جو پہلے ذکر کیے ہیں وہ اصطلاحی معنی ہیں، یا استعمالی معنی، اصطلاحی نہ، استعمالی معنی ہیں جن کے اندر عرب استعمال کرتے ہیں ان رہوں کو۔ راستے کو کیوں کہتے ہیں سنت؟ وہ اس لیے کہ راستے میں جریان ہے، رفت و آمد جاری ہوتی ہے، راستوں کو کہتے ہیں جاری راستہ، جس طرح اردو زبان میں کہتے ہیں چالو راستہ، آباد راستہ، یعنی راہیں جاری ہیں، کھلی ہوئی ہیں راہیں، ان کے اوپر تسلسل کے ساتھ رفت و آمد ہو رہی ہے، سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، ٹریفک جاری ہے ان کے اوپر۔ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، مثلا آپ گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں ٹریفک جاری ہے یا رکی ہوئی ہے، وہ اگر کہتے ہیں ٹریفک جاری ہے تو اس کا مطلب ہے راستہ چالو ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ مجازی استعمال ہیں کہ اصل میں گاڑی چلتی ہے راہ کے اوپر، لیکن ہم کہتے ہیں راستہ چل رہا ہے، چالو راستہ ہے، یہ راستے چل رہے ہیں، یعنی جو چیز اس کے اوپر چلتی ہے اس کی صفت راہ کو دے دیتے ہیں کہ راستہ چل رہا ہے، راستہ جاری ہے، جاری راستے۔ راستے جاری نہیں ہوتے، راستوں کے اوپر سفر جاری ہوتا ہے، راستوں کے اوپر رفت و آمد جاری ہوتی ہے، حرکت جاری ہوتی ہے، اصل میں جریان حرکت کی صفت ہے۔ لیکن یہ کبھی جس طرح کہتے ہیں نہر جاری ہے، وہ ایک اور لفظ، دریا جاری ہے، دریائے راوی جاری نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے، لیکن دریائے سندھ جاری ہے۔ خوب، دریا نہ راوی جاری ہے نہ سندھ جاری ہے، دریا یعنی وہ پاٹ، وہ جگہ، ریت، ریگستان، یا وہ بستر جس کے اوپر پانی چلتا ہے، پانی جاری ہے، نہر رکی ہوئی ہے، پانی جاری ہے اس کے اندر، پانی چل رہا ہو یا رکا ہوا ہو، نہر ہمیشہ رکی ہوتی ہے، لیکن ہم پانی کی صفت نہر کی طرف دے دیتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے، نہر جاری ہے، آج کل نہر جاری ہے، کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد نہر جاری نہیں ہوگی، نالا جاری ہے، نالا جاری نہیں ہے، سیلاب جاری ہے، سیلاب جاری نہیں ہے۔ راہوں کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ جریان کی وجہ سے، چونکہ ان کے اوپر حرکت جاری ہوتی ہے، سفر جاری ہوتا ہے، اور رفت و آمد جاری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب راستے کسی بھی چیز کے ہوں، انسانوں کے چلنے کے راستے ہوں، حیوانات کے چلنے کے راستے ہوں، پانی کے راستے ہوں، یا اور راستے، سورج چاند ستاروں کے راستے ہوں، یہ سب سنت کہلائیں گے، چونکہ ان کے اوپر کسی کا سفر جاری ہے، کسی کی حرکت جاری ہے، اور جریان کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح قانون کو بھی سنت کہتے ہیں۔ قانون کو کیوں سنت کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قانون بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے مطابق جریان ہوتا ہے، یعنی جس کے مطابق عمل یا زندگی جاری ہوتی ہے، جس کے اوپر عمل کا جریان ہوتا ہے۔ قانون بناتے ہیں، مثلا ٹریفک کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق نظام چلتا ہے، جاری ہوتا ہے، یا عدلیہ کے قوانین ہیں، ان عدلیہ کے قوانین کے مطابق انسانی نظام چلتا ہے، انصاف چلتا ہے، یا معاشرے کا سسٹم چلتا ہے۔ بس قوانین بھی راہوں کی طرح ہیں، راہیں زمینی راہیں ہیں، قوانین قانونی راہیں ہیں، قانونی راہوں کے اوپر بھی سفر ہوتا ہے، ہم قانونی طریقوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ بس قوانین کے اوپر بھی چونکہ جریان ہوتا ہے، اس لیے قوانین کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن نہ ہر راہ کو اور نہ ہر قانون کو سنت کہیں گے، ہم ان راہوں کو سنت کہیں گے جن پر سہولت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اور ضابطے اور قانون کے ساتھ سفر ہو رہا ہو، ضابطوں کے مطابق سفر ہو رہا ہو، ان کو سنت کہیں گے ہم، یا ان راہوں کو یا قوانین کو کہیں گے جن کے اوپر یہ صفات موجود ہوں۔ خب اسی سے اب متعلقہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ اس طرف اب نہیں جاتے ہم، زیادہ باس ہماری طالب علمانہ باس ہو جائے گی۔ یعنی سنت کے خاندان سے دیگر الفاظ، جیسے سن ہے، سن، سن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عمر اور ایک دانت۔ دانت کو بھی عربی زبان میں سن کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے اسنان۔ اسنان یعنی دانت، جو آپ کے منہ میں دانت ہیں یہ اسنان ہیں۔ یا انسان کی عمر کو سن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں الگ بات ہے کہ یہ سن آیا سنت کے خاندان سے ہے یا نہیں۔ بعض اہل لغت کے مطابق کہ سن عربی لفظ نہیں ہے، غیر عربی لفظ ہے، شن ہے، اصل میں عبری لفظ ہے، عبری سے عربی میں منتقل ہوا ہے، سن بن گیا ہے، بس اس کا سنت کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سن جو عمر کو کہتے ہیں، یا سنا سال کو کہتے ہیں، سنا سال، سنت راستہ، سن دانت، یا عمر، کتنی سن ہے آپ کی، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا مسن انسان۔ اگر عربی لفظ ہو وہ صورت میں وجہ ہے، موجود ہے کہ ہم اس کو لغوی معنی کے مطابق بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ عرض کیا کہ ہماری بات سے مربوط نہیں ہے، لہذا اس میں زیادہ آگے نہیں بڑھتے، تشویش ذہن ہو جائے گی۔ خب اب ہم آتے ہیں قرآنی معنی کے اندر، یا اصطلاحی معنی، سنت کا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جریان ہے، استعمالی معنی راستہ، طریقہ، روش، قانون، دستور، یہ سیرت، یہ سب استعمالی معنی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی میں، اصطلاحات کے علوم کے اندر ہیں۔ ایک اصطلاح سنت کی علم فقہ میں ہے، واجب اور سنت۔ واجب نہیں کہتے بلکہ فرض، فرض اور سنت، روایات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فرض اور سنت۔ اہل سنت زیادہ یہ لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، فرض اور سنت۔ شیعہ میں فرض کے بجائے واجب لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآنی زبان یا فرض اللہ ہو یا اس حدیث کی زبان میں فرض کا زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن ہم فقہ میں واجب کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ خوب کا حرج نہیں ہے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، لیکن اصل لفظ فرض ہے، فرض اور سنت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے علوم کا خاص۔ فرض کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر اسے لازمی قرار دیا ہو، جس کا ترک کرنا جائز نہ ہو۔ اور سنت اس کو کہتے ہیں جو خدا نے حکم لازمی قرار نہ دیا ہو، بلکہ رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا عام مومنین کو، لیکن رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہے، خود بھی عمل کیا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہا ہے، لیکن اس کا انجام دینا دوسروں کے اوپر لا فرض و واجب نہیں ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں، مثلا جس طرح نماز، فرض نماز اور سنت نماز، فرض نمازیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی، جس طرح زہر کی 3 رکعت ہیں یہ فرض نماز ہے، اور معاف کرنا، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور فرض ہیں، 4 سنتیں ہیں، 4 رکعت سنت ہیں، یعنی یہ نمازیں رسول اللہ نے پڑھی ہیں، اس وجہ سے ان کو فرض کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح علم حدیث کی ہے سنت، علم حدیث میں بھی سنت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں سنت رسول اللہ، سنت معصومین۔ فقہ کی اصطلاح الگ ہے، وہ فرض کے مقابلے میں سنت ہے، اور علم حدیث میں سنت اپنی خاص اصطلاح ہے، اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مخصوص اصطلاح ہے علم حدیث کے ساتھ، ہم مخلوط نہ کریں، ساری چیزوں کو معجون نہ بنائیں، ہر چیزوں کی، اس کی اصطلاح اس میں، اس کی اصطلاح اس میں، پھر خود اس کے اندر پھنس جائیں کہ سنت وہاں اس معنی میں ہے، یہاں اس معنی میں ہے، تو یہ کیا ہوا۔ یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں علم حدیث میں؟ سنت کہتے ہیں قول رسول اللہ، فعل رسول اللہ اور تائید رسول اللہ۔ تائید سے مراد یعنی رسول اللہ کے سامنے کسی دوسرے شخص نے کوئی کام کیا ہے اور رسول اللہ نے دیکھا ہے اور خاموشی کے ساتھ اس کی تائید کر دیا، اس کو روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، خاموشی سے اس کی تائید کر دیا، چپ رہ کے تائید کر دیا اس کی، اس کو اصطلاح میں تائید یا تقریر، اصطلاحی لفظ اس کے لیے تقریر ہے، میں نے سادہ لفظ استعمال کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے، تائید، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے، قول و فعل، قول و فعل و تقریر، تقریر سے مراد خطابت نہیں ہے، اردو میں تقریر خطابت کرنے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں تقریر کسی کی بات کو خاموش رہ کر تائید کرنا، مثلا آپ کے سامنے، آپ بھی کرتے ہیں یہ کام، ایک کوئی آدمی آتا ہے آپ کے سامنے آ کر کوئی عمل انجام دیتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی اس کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے تائید کر دی خاموش رہ کر اس کی، اس کو عربی میں یا علم حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے، اردو میں تقریر، تقریر مجلس پڑھنے کو اور خطاب کرنے کو کہتے ہیں مقرر۔ ایک اصطلاح سیرت کی ہے، علم سیرت یا علم تاریخ، سیرت اور تاریخ الگ الگ دو علم ہیں، تاریخ اور علم ہے، سیرت اور علم ہے، یہاں بھی ایک سنت لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سنت سے مراد یعنی رسول اللہ کا طور طریقہ۔ علم حدیث کی اصطلاح میں یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت فقط رسول اللہ کے قول و فعل کو سنت کہتے ہیں، لیکن شیعہ ہر معصوم کے قول و فعل کو سنت کہتے ہیں، یعنی ائمہ اثنا عشر، بلکہ 14 معصومین، 14 معصومین میں سے کسی کا بھی فعل، قول، تقریر یعنی تائید، یہ سنت کہلاتا ہے شیعہ کے نزدیک، دائرہ سنت کا وسیع ہے، اہل سنت فقط رسول اللہ کے قول و فعل کو سنت کہتے ہیں۔ سیرت اور تاریخ میں سنت روش اور طریقے کے بارے میں ہے، یعنی وہ طور طریقہ جو رسول اللہ نے اپنایا تھا، سنت سے مراد یعنی انداز، طریقہ رسول اللہ کا، زندگی کا طور طریقہ جو رسول اللہ نے اپنایا تھا اسے سنت کہتے ہیں، قول و فعل کو نہیں کہتے، بلکہ قول و فعل کے طریقہ کار کو، رسول اللہ کے قول کا جو طریقہ ہوتا تھا، جو فعل انجام دینے کا طریقہ ہوتا تھا، اس کو سنت کہتے ہیں، نہ خود فعل کو۔ یہ علم تاریخ یا علم سیرت کے دو الگ علم ہیں، یہاں گنجائش نہیں میں ان کا فرق واضح کروں۔ ایک اور اصطلاح، پانچویں اصطلاح ہے، جو آج کل زیادہ استعمال ہوتی ہے جدید ابحاث کے اندر، کلام جدید میں یا ان جدید ابحاث کے اندر سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جدت کے مقابلے میں، جدت و سنت تقابل کیا جاتا ہے، جدت اور سنت، ماڈرن زمانے کو جدت کہا جاتا ہے اور پرانی روایات کو، طور طریقے جو پرانے آباء و اجداد کے ہیں، ان کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں روایت، مثلا یہ روایتی طریقہ کار ہے، یعنی قدیمی طریقہ کار ہے، اور قدیمی طریقہ کار کے مقابلے میں جو جدید طور طریقے ہیں ان کو جدت کہا جاتا ہے، تجدد اور سنت۔ ایک جنگ ہے اس وقت سنت پرستی اور جدت پرستی میں، خود مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہیں، کچھ سنت پسند ہیں، قدامت پرست لوگ ہیں، قدامت پرستوں کو سنت پرست کہا جاتا ہے، اور کچھ جدت پسند ہیں جنہیں ماڈریٹ یا جدت پسند یا متجدد جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ سنت کی ایک الگ اصطلاح ہے، اس سے مراد یعنی قدیمی چیزیں، سنتی چیزیں یعنی قدیمی چیزیں۔ خب بہت سارے لوگ ہیں سنتی ہیں، مثلا ابھی بھی بعض بزرگوں کو دیکھیں، اتا جوانوں میں بھی ایسے ہیں، کچھ جوان بھی سنتی ہیں۔ مثلا ابھی تک آپ دیکھیں، مثلا کمپیوٹر کی دنیا آ گئی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمپیوٹر سے اصل اس کے استعمال کو مکروہ سمجھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی، مجھے دی کہ اس کی آپ تصحیح کریں، تو وہ ٹائپ کی ہوئی تھی انہوں نے، نہ معاف کرنا، کتابت کی ہوئی تھی، کاتب کے ہاتھ کی ہدایت سے کتابت کی ہوئی تھی، اور وہ کاتب بھی بہت بدخط کاتب تھا، وہ خط بہت خراب تھا اس کا۔ انہوں نے دی کہ یہ پڑھو، میں نے پہلا اعتراض اس پر کیا کہ یہ آپ نے کتابت کرائی ہے اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں خوب آپ کمپوزنگ کراتے ہیں اس کی کمپیوٹر کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے، کمپوزنگ میں برکت نہیں ہے، ہاتھ سے لکھنے میں زیادہ برکت ہے۔ خوب اس طرح کے ہیں لوگ، ابھی بھی کچھ قدامت پرست لوگ ہیں جو ٹوٹی پہ وضو نہیں کرتے، نلکے پہ، حوض پہ وضو کرتے ہیں، کور پانی بناتے ہیں پہلے، بے شک وہ گندا ہو، اس میں کائی جمی ہوئی ہو، اس میں بلیاں نہ آ رہی ہوں، اس میں اور کثافتیں پڑی ہوئی ہوں، لیکن ہو کر اور شاید صدیوں پرانا پانی ہو بدبودار، اس میں وضو کریں گے، چونکہ کر ہونا چاہیے، لیکن صاف ستھرا پانی نلکے کا اس پہ وضو نہیں کرتے۔ یہ قدامت پرست لوگ ہیں، قدیم قسم کے لوگ ہیں، وہ ابھی ہیں۔ بس پاکستانی معاشرہ ایک قدامت پرست معاشرہ ہے، جدت نہیں ہے اس کے اندر، سارے کام یہ رسوماتی اسی وجہ سے ہے چونکہ قدامت پرستی ہے زیادہ اس کے اندر، سنت پرستی زیادہ ہے اس کے اندر، جدت بہت کم ہے، ہر چیز اس کی پرانے طور طریقے اور سنت پرستی کی طرف زیادہ۔ یہ جدید اصطلاح ہے۔ بس اصطلاحات میں ایک اصطلاح فقہ کی ہے، ایک اصطلاح علم حدیث کی ہے، ایک اصطلاح علم تاریخ و علم سیرت کی ہے، اور ایک اصطلاح آج کل کی جدید زمانے کی ہے۔ اس میں اب قرآنی اصطلاح کیا ہے، قرآنی معنی کیا مراد ہے سنت سے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سنت اللہ، اس سنت اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے قانون کے معنی میں، یعنی اللہ کا قانون، خدا کا بنایا ہوا ضابطہ، اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ، جو انسانی حیات کے لیے خدا نے بنایا ہے، انسانی زندگی کے لیے بنایا ہے، یعنی انسان کی راہ کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے خدا نے اس کو راہ کے طور پر بنایا ہے، یہ راستہ ہے تمہاری حیات کا، کہ اس کے اوپر تمہاری حیات جاری ہو، جریان زندگی اس کے اوپر ہو۔ خوب ان کی خصوصیت یہ ہے سنت الہی میں، کہ سنت الہی بھی وہی جو معنی اس کے، جو خصوصیات اس کے لغوی معنی میں ہیں، وہ اس کے قرآنی معنی میں بھی محفوظ ہیں، ضائع نہیں ہوئی وہ خصوصیات۔ ایک یہ ہے کہ پائیدار ہو، اللہ کا وہ راستہ جو پائیدار ہے، چونکہ خود خدا نے فرمایا کہ سنت خدا میں تبدیلی نہیں ہے، تحویل بھی نہیں ہے، بدلے گا نہیں، بس پائیداری ہے، ثبات ہے، دوام ہے۔ اس قانون الہی کو سنت کہیں گے جو حیات انسانی کے لیے خدا نے بنایا ہے، اور اس میں پائیداری و دوام ہے، بدلتا نہیں ہے، اور وہ قانون الہی ہے جس کے اوپر انسانی زندگی آسانی سے جاری ہو جاتی ہے، سہولت کے ساتھ انسانی حیات اس کے اوپر چل پڑتی ہے، اور وہ قانون خدا جو بہت واضح و روشن ہے، چونکہ واضح ہونا بھی سنت کے لغوی خصوصیات میں سے ایک واضح ہے، چہرے کو جو سنت کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ واضح ہوتا ہے، باقی سارا جسم انسان کا مستور ہوتا ہے، کہ البتہ آج کل بہت ساری اور چیزوں کو بھی چہرہ کہنا چاہیے، آستینوں تک، بغلوں تک، بازو بھی اب چہرے میں شامل ہو گئے ہیں، چونکہ عورتوں مردوں نے لباس مختصر کر لیا ہے اپنا، بازوؤں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گرمی آتی ہے، پسینہ آتا ہے ان کو، اور مغرب میں تو انہوں نے ساری چیزیں سمیٹ لی ہیں اپنی، لیکن پاکستان میں صرف قمیض سمیٹی ہے انہوں نے ابھی، باقی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر۔ یورپیوں نے سب کچھ سمیٹ لیا ہے، چونکہ انہیں زیادہ گرمی لگتی ہے سارے اعضاء کو، لیکن پاکستانیوں کو صرف بازوؤں کو زیادہ گرمی لگتی ہے، آستینوں کو، ان کونیوں کو بہت گرمی لگتی ہے، لہذا مردوں نے بھی ٹی شرٹیں پہنی ہوتی ہیں، عورتوں نے بھی آستینیں ہوں تو اوپر چڑھا لیتی ہیں، نہ ہوں تو بناتی نہیں ہیں۔ اب یہ صرف چہرہ جائز ہے نمایاں ہونا واضح، چونکہ چہرہ نمایاں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو سنت کہتے ہیں، صورت کو سنت کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کا قانون ضابطہ جو حیات انسانی کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے، جو بہت واضح و روشن بھی ہے، پنہان ہو، چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کل کو کہے کہ خوب عجب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون ہے اللہ کا۔ اتنے واضح قوانین ہیں خداوند تعالیٰ کے، روشن نمایاں، کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ بعض راہیں ایسی ہیں نابینا بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک سٹک لے کر دیکھتے ہیں، نابینا جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یعنی اتنا واضح راستہ ہے کہ نابینا بھی اس پر چلتا ہے۔ ان واضح راستوں کو یا اس واضح راہ کو جو خدا نے انسانی حیات کے لیے مقرر کیا ہے، البتہ اس کا ساتھ انجام بھی بتایا ہے کہ اس راہ کا انجام کیا ہے، اس کو سنت خدا کہتے ہیں۔ بس خلاصہ مطلب یہ کہ سنت اللہ جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، جو اولین کے لیے بھی ہے وہ آخرین کے لیے بھی ہے، موجودین کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، وہ اللہ کے واضح روشن قوانین ہیں جن کے اوپر بغیر وقفے کے حیات انسانی نے جاری رہنا ہے، بغیر انقطاع کے تسلسل کے ساتھ حیات بشری نے ان کے اوپر سفر کرنا ہے، وہ آگے بڑھنا ہے اور بڑھ رہی ہے۔ انہیں قوانین کے مطابق حیات بشری یہاں پہنچی ہے، یہ قوانین بدلیں گے نہیں، تبدیل نہیں ہوں گے، اور ان قوانین کے اوپر چل کر انسان کا خاص انجام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مطالعے کے لیے کہا ہے کہ ان قوانین کو اگر سمجھنا ہے تم نے، اب ایک تو قرآن میں واضح بیان کیے گئے ہیں، دوم سیرو فی الارض، آپ تاریخ اقوام کا مطالعہ کرو، تاریخ بمعنی سوم یعنی سرگزشت اقوام، ماجرا اقوام، یعنی وہ قوموں کی جو آغاز ہے اور ان کا جریان ہے اور ان کا جو تسلسل کے ساتھ زندگی کا سفر ہے اور انجام، جس کے اندر باقاعدہ اتصال ہے، ربط ہے آپس میں، ان چیزوں کا مطالعہ کرو۔ یعنی مختلف اقوام کی اس اجتماعی زندگی کے اندر کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں، مطالعہ کر کے صرف واقعات سے اطلاع حاصل نہ کرو، یہ تاریخ بمعنی دوم ہے، واقعات سے اطلاع حاصل کرنا کہ کب مغل ہندوستان میں داخل ہوئے، کب یہاں سے باہر ہوئے، کب انہوں نے کس علاقے کو لوٹا، کس علاقے پہ کیا کیا، یہ واقعات ہیں، یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا کن اسباب و عوامل کے تحت رونما ہوا، کس پس منظر کے تحت یہ واقعہ رونما ہوا، اور دوم یہ واقعہ جو رونما ہوا کس خاصیت کے ساتھ رونما ہوا، اور سوم یہ واقعہ اپنے کس انجام تک پہنچا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ بس یہ تین چیزیں در حقیقت تاریخ ہے بمعنی سوم، ایک کسی بھی واقعہ کا یا قومی گزشتہ لوگوں کا سرگزشت و ماجرا، کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے ان کے ساتھ اس کا پس منظر، اس پس منظر کے اوپر جو کچھ رونما ہوا اور جو کچھ ہوا اس کا انجام، یہ تین چیزیں متصل ہیں، ان کا ربط ہے آپس میں گہرا۔ ان تین چیزوں کو ملا کر مطالعہ کرنا یہ تاریخ کا مطالعہ ہے، یعنی سنن کا مطالعہ ہے، سنن الاولین کا مطالعہ ہے، یہ درحقیقت دین ہے۔ اگر کوئی شخص تاریخ کو اس معنی میں پڑھ رہا ہے، یہ علم دین پڑھ رہا ہے، یہ سیرو فی الارض کر رہا ہے، یعنی اس گزشتہ اقوام کے ساتھ ہونے والے واقعات، ان کے اسباب اور ان کے علل و عوامل اور ان کے انجام، یہ سب کچھ اس نے کشف کر لیا۔ جب کشف کر لیا یہ کس کام آئے گا، اس لیے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جن عوامل نے وہ حادثہ رونما کیا ہے انہی عوامل نے یہ حادثہ بھی رونما کرنا ہے، اور جن حوادث سے وہ انجام سامنے آیا انہی حوادث سے یہ انجام بھی آج بھی سامنے آئے گا۔ یہ درحقیقت دین کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، یہ انسان عین اسلام پڑھ رہا ہے، اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہا ہو، عاد و ثمود کا واقعہ پڑھ رہا ہو، یورپ کا واقعہ پڑھ رہا ہو، افریقہ و امریکہ کا مطالعہ کر رہا ہو، فرائنا کا مطالعہ کر رہا ہو، ہندوستان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کر رہا ہو، یہ ہسٹری یہ ہو جاتی ہے عین دین، یہ سنت خدا کا مطالعہ ہے در حقیقت۔ پس سنت الہی، خود قرآن نے ہمیں حوالہ دیا ہے کہ کچھ قوانین ہیں جو قرآن نے ذکر کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ سنن الہی کے عملی نمونے گزشتہ اقوام کی سرگزشت و سرنوشت ہیں. سرگزشت جو ہو چکا ہے، سرنوشت جو ہونے والا ہے. یہ درحقیقت تاریخ ہے اور اس سے مراد سنت الہی ہے. خوب، اب ہم نے قرآن مجید میں پہلے مشاہدہ کرنا ہے کہ سنن الہی جو تمام اقوام کے لیے، حیات انسانی کے جریان کے لیے اور حیات انسانی کے جاری رہنے کے لیے خدا نے جو راہیں مقرر کی ہیں وہ کون سی ہیں، اور ان پر کیا کیا انجام ہیں، کیا ان کے فرجام ہیں جو انسانوں کو ہوا ہے اور جو ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی باس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. چند منٹ سوالات کے لیے، 5 سے 10 منٹ اگر کوئی سوال ہو کسی. نام نہیں ہے اس کو. بھلے موضوع سے ہٹ کے انہوں نے سوال کیا ہے کل کی بات کے بارے میں، کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر ماہ رمضان میں فہم بشر پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، تو وہ نزول قرآن تلاوت، ترجمے کے پڑھنے، تفسیر پڑھنے یا کسی اور طریقے سے ہوتا ہے؟ وضاحت کریں. وضاحت نہیں کریں گے چونکہ کر چکے ہیں، واضحات کی وضاحت نہیں کریں گے. حوالہ بھی دیا تھا کہ اس بات پر پہلے مفصل گفتگو ہو چکی ہے، اس کی طرف رجوع کریں آپ. ہم پھر چونکہ یہ بہت مفصل بات ہے نزول قرآن کی، بات جو آداب فہم قرآن میں اور شناخت قرآن میں، خصوصاً شناخت قرآن میں یہ بات مشرب ناب میں یہ چھپا ہوا ہے، وہاں پر مطالعہ کریں اس کا کہ نزول قرآن کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور آج کسی کے دل پر قرآن نازل ہونے سے کیا مراد ہے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ، اور ماہ رمضان کیوں مناسب ہے اس کام کے لیے. یہ حوالہ بھی کل بھی دیا تھا حوالہ، کہ دو باتیں ہیں، ایک آداب فہم قرآن اور ایک شناخت قرآن. یہ دو باتیں ایک مشرب ناب میں چھپ چکی ہے اور ایک کتابی شکل میں سامنے آ گئی ہے. انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے آداب فہم قرآن، ظاہر انہوں نے اس پر لوڈ کی ہے، یا کوئی اور بات ہے نیٹ پر مجھے معلوم نہیں. اس کی طرف انشاءاللہ رجوع کریں، وہاں مفصل ہے یہ نزول قرآن کی بات. ظاہر نہیں ہے کوئی سوال. پہلے بھی کہا تھا زور لگا کے سوال نہ بنائیں، زور لگائیں گے زور بھی ضائع ہوگا، سوال بھی ضائع ہوگا. سب جو سوال خود آتا ہے وہ کریں، سوال خود پیدا ہوتا ہے، پیدائش ہے بچہ پیدا، سوال پیدا ہوتا ہے بچے کی طرح. سوال کی پیدائش کے لیے پہلے ازدواج ضروری ہے، ازدواج کے بغیر سوال نہیں ہوتا. ازدواج کس کی ہو، کس کی ازدواج ہوتا کہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ عورت مرد کی ازدواج ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے. اور اگر ایک آمادہ ذہن اور علم، اس کے اندر جو علم ہے وہ دونوں ملیں آپس میں، پھر ایک نیا، یعنی ہر نئی معرفت انسان کے لیے ایک نیا سوال سامنے لے کر آتی ہے. ہر نئی معرفت، مثلا ایک علمی مسئلہ انسان کے لیے 20 سوال اٹھاتا ہے، وہ سوال حقیقی ہوتے ہیں جو ایک نئی معرفت کے نتیجے میں حاصل ہوئے. باہر کے اب آغا کے احترام میں سوال یہ کیا کہ کیا دین کا مطالعہ ہر انسان کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے تو مقرر کیا گیا نا، اگر دین کا مطالعہ نہ کر سکتا ہوتا تو کیسے دین علماء کے لیے نہیں بنایا خدا نے، علماء کو دین کا مفسر بنایا ہے، نہ کہ دین علماء کے لیے۔ دین تنہا چیز ہے جو سب کے لیے، ہدن للناس، سب مطالعہ کریں دین کا، سب گہرائی میں سمجھیں دین کو۔ یہ موجودہ روش درست نہیں ہے کہ چند آدمی مدرسوں میں بیٹھ کر دین کو ڈیٹیل میں سمجھ لیں اور باقی انہی پر اکتفا کر لیں کہ چونکہ وہ سمجھ چکے ہیں لہذا ہمارے لیے بھی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ سوال اس طرح سے، کیا ہر انسان کو کھانا کھانا چاہیے؟ ہر انسان کو پانی پینا چاہیے؟ ہر انسان کو سانس لینی چاہیے؟ واضحات میں سے، بدیہیات میں سے، ہر انسان کو اس میں نہیں ہے، نام نہیں ہے، بے نام سوال ہے۔ سنت کا قرآنی معنی، آپ نے فرمایا کہ قوانین ہیں، تو کیا سنت رسول خدا بھی اسی معنی سے دیکھ یا لے سکتے ہیں؟ عرض کیا نا ابھی، ہر علم کی الگ اصطلاح بیان کی ہے۔ اب تو پھر سوال نہیں اٹھا، غور نہیں کیا آپ نے، سنت اللہ کا معنی کیا ہے ابھی ہم نے، سنت رسول کا بھی معنی کیا ہے۔ سنت رسول سے مراد، سنت رسول اللہ سے مراد فقہ میں اور ہے، حدیث میں اور ہے، تاریخ میں اور ہے۔ فقہ میں سنت سے مراد یعنی وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں، جیسے سنت نمازیں یعنی مستحبات جو رسول اللہ نے پڑھی ہیں، ہم نے بھی پڑھنی ہیں، اللہ نے واجب قرار نہیں دی، جو سر نوافل یومیہ ہیں۔ اسی طرح سنت رسول سے مراد علم حدیث کے اندر قول و فعل و تقریر و تائید معصوم، یہ سنت رسول اللہ ہے یا سنت معصوم کہلاتی ہے۔ تاریخ میں سنت رسول سے مراد یعنی طور طریقہ، رسول اللہ کی روش انداز، اس کو سنت رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور ایک آخری اصطلاح جو آج کے زمانے کی تھی کہ وہ سنت رسول سے مربوط نہیں ہے، پس سنت اللہ سے مراد اللہ کے بنائے ہوئے قوانین انسانی زندگی کے لیے، سنت رسول اللہ سے مراد یا رسول اللہ کے اعمال جو مستحبات ہیں جو فرض نہیں ہیں، یہ فقہ کی اصطلاح ہے، یا رسول اللہ کا قول و فعل و تقریر یعنی تائید، یا پھر رسول اللہ کا طور طریقہ، رسول اللہ کا انداز زندگی، جس طرح سے رسول اللہ نے زندگی بسر کی، اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ سنت اللہ اور معنی ہے، سنت رسول اور معنی، اثناء عباس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جو انسان سنن الہی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ کوئی انسان روح زمین پر نہیں ہے جو سنن الہی سے باہر زندگی بسر کر رہا ہو، سب سنن الہی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کے سب، کفار، منافقین، فاسد، فاسق، مومن، متقی، پرہیزگار، سب کے سب سنت خدا کے مطابق چل رہے ہیں، سب کے سب، بیمار، توانا، تندرست، جنتی، جہنمی، سب کے سب سنن الہی کے مطابق جا رہے ہیں۔ چونکہ سنن الہی سے مراد یعنی وہ قوانین جو خدا نے بنائے ہیں، انہی قوانین پر سارے عمل کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ کچھ قوانین خدا کے ایسے ہیں جن پر انسانی حیات نجات پاتی ہے، سعادت پاتی ہے، کچھ قوانین خدا کے ایسے ہیں جن پر انسانی حیات تباہ ہوتی ہے اور نابود ہوتی ہے۔ مثلا خوب، ایک انسان کھانا کھاتا ہے، باسی کھانا کھاتا ہے، خراب کھانا کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ خراب کھانا کھا کے بیمار ہونا سنت خدا ہے، قانون ہے اللہ کا کہ خراب کھانا کھا کے کوئی صحت مند نہیں ہوگا، یہ قانون خدا ہے۔ لیکن اس قانون خدا پر ایک آدمی عمل کرتا ہے، غلط کام، یعنی وہ غلط کھانا یا خراب کھانا کھاتا ہے۔ قانون کیا ہے اللہ کا؟ کہ یہ کھانا تم نے اگر کھایا تو بیمار ہو جاؤ، بس قانون خدا کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن یہ کون سا قانون ہے؟ نہ بقائے حیات انسانی کے لیے بلکہ فنائے حیات انسانی کے لیے۔ اللہ کے قانون دو طرح کے ہیں، آگے چل کر باس کریں گے ہم، سنن الہی کو تقسیم کریں گے، یعنی وہ سنن الہی جن پر چل کر حیات انسانی نجات کی طرف جائے گی، سعادت کی طرف و کمال کی طرف جائے گی، اور وہ قوانین الہی جن پر چل کر انسان زوال کی طرف جاتا ہے، جو زوال کی طرف جا رہا ہے وہ بھی قانون خدا کے مطابق جا رہا ہے، اور جو عروج کی طرف جا رہا ہے وہ بھی قوانین الہی کے مطابق جا رہا ہے۔ بس کوئی بھی بشر اس کائنات میں نہیں ہے جو قانون خدا سے باہر زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن فرق کس میں ہے؟ قوانین نجات بخش و قوانین زوال بخش۔ کچھ نجات بخش قوانین الہی پر چل رہے ہیں، کچھ زوال بخش الہی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ آیا کہہ سکتے ہیں کہ علم جامع کی بنیاد یہی سنن الہی ہے؟ واضح نہیں ہے سوال۔ علم جامع کی بنیاد یہی سنن الہی، سنن الہی واضح کیا ہے معنی کہ قوانین الہی حیات بشری کے لیے، جن کے دو رخ ہیں، وہ قوانین جن پر چل کر انسان نجات پا سکتا ہے، وہ قوانین جن پر چل کر انسان تباہ ہو سکتا ہے، اس معنی میں سب قوانین الہی۔ اس لیے خدا نے کہا نا کہ سیرو، دیکھو سنن الاولین، کہ پہلے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کہاں پہنچے، تم بھی وہیں پہنچو گے جہاں پہلے پہنچے۔ عاد و ثمود کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کچھ عاد و ثمود کے ساتھ ہوا۔ آیا واقعات سے ہر انسان قوانین نکال سکتا ہے، یا اس قوانین کو کشف کرنے کے لیے بھی قوانین؟ علم تعلیم کا یہی مطلب ہوتا ہے، تعلیم انسان کو اس قابل بناتی ہے تاکہ انسان تاریخ کا مطالعہ کر سکے، اور تاریخ کے مطالعے سے قوانین الہی کشف کر سکے۔ یا تعلیم سے مراد یہی ہوتی ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن سے قوانین الہی کشف کر سکے، تعلیم اسی لیے ہوتی ہے، یہی بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ مرحلہ طے کر سکے۔ یہ تعویذ کی طرح لکھتے ہیں آپ پرچی جو ہے نا، وہ معجزات انبیاء جو اپنی اقوام کو دکھاتے تھے یا معجزات کے ساتھ بچاتے تھے، کیا وہ بھلے معجزات بھی قوانین خدا کے تحت ہیں، قانون سے باہر نہیں ہیں؟ معجزہ قانون الہی کے اندر ہوتا ہے۔ سوال لکھا ہے، نام لکھنا بھول گئے ہیں۔ آپ تمام مومنین کی اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ Allah